حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی اشہ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بہا الاسلام و احلاہ وتذل بها النفاق وأهلا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والغادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله۔ صلوات على محمد اما بعد، فقط قال اللہ سبحانہ و تعالیٰ فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم انشأناہ خلقاً آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ صلوات علی محمد و آل
محمد۔
برادران عزیز و خواران محترم، زندگی کا حکیمانہ تصور، میں نے پہلی مجلس ہی میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ یہ ایک کتاب کا نام ہے، اور یہ کتاب تالیف حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقی صاحب کی، تقریباً 150 صفحات کی یہ کتاب ہے کہ جس میں انہوں نے بہت ہی بلیغ انداز میں، بہت ہی ایلوکوئنٹلی اس موضوع پر اظہار خیال فرمایا ہے کہ زندگی کیا ہے، حکمت کیا ہے، اور پھر زندگی کا حکیمانہ تصور کیا ہو سکتا ہے۔ یہی وہ موضوع تھا کہ جس کو لے کر ہم چلے، ظاہر ہے کہ 9 تقریروں کے اندر وہ پورا مواد جو انہوں نے کتاب کے اندر بیان کیا ہے وہ یہاں ایکسپلین نہیں ہو سکتا، مگر ہم نے کوشش کی کہ 50-60-70% تک ان باتوں کو یہاں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ باقی میں اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ اس حوالے سے انٹرسٹ رکھتے ہوں تو آپ اصل کتاب کا مطالعہ کریں تو یقیناً وہ اسے اپنے لیے دلچسپ پائیں گے، اس میں ان کے لیے معلومات کا بہت سا خزانہ موجود ہوگا۔ اصول یہ ہے کہ انسان کے پاس جو زندگی ہے، ایک تو حیوانی زندگی ہے، بہرحال جسم کے ساتھ روح کا تعلق قائم ہو گیا تو زندگی تو ہے، مگر جب پروردگار عالم زمین کے لیے بھی یہ تعبیر استعمال کرتا ہے جس میں بظاہر ہمیں حیوانی حیات نظر نہیں آتی، یہیں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ جب پروردگار عالم نے زمین کو پیدا کیا تو زمین کے اندر ہمیں وہ حیوانی حیات تو نظر نہیں آتی جو ایک انسان کے اندر ہے، ایک جانور کے اندر ہے، مگر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم اس کے لیے یہ تعبیر استعمال کرتا ہے کہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها، کہ اللہ وہ ہے کہ جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ تھی وہ بنیاد کہ زمین حیات حیوانی سے محروم ہونے کے باوجود اس کی دو حالتیں، ایک وہ حالت ہے کہ جس کو خدا مرگ سے تعبیر کرتا ہے، موت سے تعبیر کرتا ہے، اور ایک وہ حالت ہے کہ جس کو خدا حیات سے تعبیر کرتا ہے۔ تو یہ زمین جو حیات حیوانی سے محروم ہے، اس حیات حیوانی سے محروم ہونے کے بعد بھی زندہ بھی ہو سکتی ہے، مردہ بھی ہو سکتی ہے، تو پھر انسان حیات حیوانی رکھتے ہوئے زندہ بھی ہو سکتا ہے، مردہ بھی ہو سکتا ہے، اور حیات حیوانی سے محروم ہونے کے بعد بھی زندہ بھی ہو سکتا ہے، مردہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تھی وہ بنیاد کہ جس کے اوپر پوری بحث شروع ہوئی کہ زمین کی زندگی کیا ہے، زمین کی موت کیا ہے۔ اگر ایک پہاڑ ہے تو اس کی زندگی کیا ہے، اس کی موت کیا ہے؟ اگر ایک نباتات میں سے کوئی ہے تو اس کی زندگی کیا ہے، اس کی موت کیا ہے؟ تو پھر انسان کی زندگی کیا ہے اور انسان کی موت کیا ہے؟ اور یہاں پر ہم نے اسٹیبلش کیا تھا کہ انسان کی جس چیز کو زندگی کہا جا سکتا ہے وہ ہے خود اختیاری علمی اور عملی ترقی. اس کے لیے ہم نے گزارش کی تھی کہ انسان میں اور دیگر مخلوقات کے اندر کیا فرق ہے. وہاں پہ پھر یہ اسٹیجز تھی کہ جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں اور پھر انسان ہے. تو انسان صرف مادی فیچرز کی وجہ سے دیگر مخلوقات کے اوپر فوقیت نہیں رکھتا، ان کے کمالات کو انسان میں ایڈ کیا گیا ہے. مگر بہرحال پہاڑ کے مقابلے میں انسان کہاں ٹھہر سکتا ہے؟ اسی طرح سے کھجور کے درخت کے مقابلے میں انسان کی کیا اوقات ہے؟ گھوڑے کی اسپیڈ کے مقابلے میں انسان کی کیا اسپیڈ ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو پھر انسان کا کمال کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے؟ کہ یہ اس کی عقل ہے کہ جو پروردگار نے اسے عطا کی ہے، جس کے ذریعے سے وہ علمی ترقی کرتا ہے اور خود اختیاری علمی ترقی کرتا ہے اور خود اختیاری عملی ترقی کرتا ہے. اور پھر ایک فرق یہ تھا کہ جو ملائکہ ہیں ان کے پاس عقل ہے اور انسان کے پاس بھی عقل ہے. تو ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ کہ انسان کی جو عقل ہے وہ کس اعتبار سے ملک یا فرشتے کی عقل سے ممتاز ہے؟ ملک کے پاس جو عقل ہے وہ محدود ہے، جس کے ذریعے سے معلوم سے مجھول تک پہنچنے کی گنجائش نہیں. جس پر ہم نے یہ بحث کی تھی کہ اگر ملک کے سامنے ناموں کو پیش کیا جائے تو وہ اس کو حفظ تو کر سکتا ہے، اس کو اپنے حافظے کے اندر محفوظ تو کر لے گا، مگر ناموں کو پیش کرنے کے بعد جب شخصیات کو پیش کیا جائے گا تو ان ناموں کی تطبیق کرنا کہ محمد کون سی شخصیت ہے، علی کون سی شخصیت ہے، فاطمہ کون سی شخصیت ہے، حسن کون ہے اور حسین کون، ناموں کا حفظ کرنا حافظے کا امتحان ہے، مگر ناموں کی تطبیق کرنا یہ حافظے کا امتحان نہیں ہے، یہ ذہانت کا امتحان ہے. اور ذہانت کے امتحان میں ملک فیل. یہ ذہانت انسان کے پاس ہے کہ کچھ بتایا جائے اور وہ بہت کچھ تک پہنچ جائے، معلوم اس کے پاس کچھ کیپٹل کے طور پر فراہم کیا جائے اور اس معلوم کے ذریعے سے وہ مجہول تک پہنچ جائے. یہ انسان کے پاس صلاحیت ہے، یہ ملک کے پاس صلاحیت نہیں ہے. ملک نے یہی کہا تھا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ پروردگار ہمارے پاس علم ہے مگر اتنا علم ہے کہ جتنا تو نے ہمیں دے دیا. اس علم کو ترقی دے کر مجہول کو معلوم میں کنورٹ کرنا، ان نون کو نون بنانا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اور یہی پروردگار ان کو سمجھانا بھی چاہتا تھا کہ تمہارے اور انسان کے درمیان فرق یہ ہے. ملک کی تعریف بربنائے واقعہ درست ہے، جس طرح سے موتی کی تعریف ہوتی ہے. موتی کی جب تعریف ہوتی ہے اس کی خوبصورتی کی تو بہت ٹھیک تعریف ہے، مگر اس تعریف کے اندر موتی کا کوئی کمال نہیں ہے. اس لیے کہ موتی کو خوبصورت بنایا گیا ہے، عقیق کو خوبصورت بنایا گیا ہے. لیکن جہاں تک انسان کی بات ہے، انسان کو پوٹینشیل دیا گیا ہے کہ وہ قابل تعریف بن سکتا ہے. قابل تعریف بنایا نہیں گیا ہے، پوٹینشیل دیا گیا ہے کہ وہ قابل تعریف بن سکتا ہے. جس طرح سے وہ قابل تعریف بن سکتا ہے اسی طرح قابل مذمت بھی بن سکتا ہے. اگر وہ قابل تعریف بنے گا تو احسن تقویم کا مصداق قرار پائے گا، اور اگر قابل مذمت بنے گا تو اسفل السافلین کا مصداق قرار پائے گا. یہ وہ ساری بحثیں ہیں کہ جس کو آپ کے سامنے اس سلسلے کے اندر گزارش کی گئی. میں تو آج خلاصہ کر کے کچھ مزید باتیں ہیں کہ جن کو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان کے پاس جو عقل پروردگار عالم نے اس کو دی ہے، اگر آپ اس کو مائنس کر دیں تو نہ انسانوں کے درمیان ڈائیلاگ شروع ہو سکتا ہے، نہ نبیوں کی دعوت کے اوپر غور و فکر کا کوئی امکان باقی رہتا ہے. اسی میں ایک پوری اسپیچ اس موضوع کے اوپر بھی کی گئی ہے کہ جو پروردگار عالم نے انبیاء کے سلسلے کو قائم کیا تو اس کا پرپز یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے عقل انسانی کو ان حقیقتوں کی طرف متوجہ کیا جائے جو اس کے مشاہدات کی رینج میں نہیں آ سکتی. نبی یہ خبر دینے کے لیے کبھی نہیں آتا کہ سورج طلوع ہو گیا، نبی یہ بتانے کے لیے نہیں آتا کہ رات کا وقت ہو گیا، نبی یہ بتانے کے لیے نہیں آتا کہ اس زمین کا یہ نام ہے اور اس ستارے کا یہ نام ہے. نبی جن چیزوں کی خبر دیتا ہے وہ انسان کی مشاہدات کی رینج سے باہر ہے، جس کو غیب کہا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اگر آپ کے ذہنوں میں ہو کہ انسان ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے اپنی آنکھوں کے ویژن کو بڑھا سکتا ہے، ٹیلی فون کے ذریعے سے دور کی آواز کو سن سکتا ہے، مگر وہ دوربین کون سی ہے کہ جس کو لگانے کے بعد لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی عبارت وہ پڑھنا شروع کر دے؟ اور وہ ٹیلی فون کون سا ہے کہ جس کو آن کرنے کے بعد خدا کی وحی کی آواز اس کے کانوں میں آنے لگے؟ اس کے لیے پروردگار کی نگاہ انتخاب چاہیے جو ہر ایک کے لیے نہیں ہے. جہاں وہ نگاہ ٹھہر جائے اسی بندے کو خدا مصطفیٰ بناتا ہے, مرتضیٰ بناتا ہے, مشتبہ بناتا ہے. وہ جس کو مصطفیٰ بنائے گا پھر ظاہر ہے کہ اس کے استفاء کے لیے دلیل فراہم کرے گا, اسی دلیل کا نام معجزہ ہے. جب وہ معجزہ پیش کرے تو پھر عقل انسانی کو خطاب ہوتا ہے کہ دیکھو اگر یہ اللہ کا بھیجا ہوا نہ ہوتا تو اس کے پاس یہ معجزہ نہ ہوتا. اس معجزے کا ہونا اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ یہ اللہ کا منتخب ہے, اور جب یہ اللہ کا منتخب ہے تو اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اسے سر تسلیم خم کرو. اس لیے نہیں کہ یہ ہے, اس لیے کہ یہ خدا کا نمائندہ ہے. جب یہ خدا کی طرف انتساب کی وجہ سے محترم ہے تو اگر تم خدا کو مانتے ہو تو تمہاری ذمہ داری قرار پائے گی کہ اس کو بھی مانو کہ جس کو خدا منوانا چاہتا ہے, ورنہ ابلیسیت اور آدمیت میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. ابلیس کا بھی مسئلہ یہی تھا کہ وہ خدا کو ماننے کے لیے تیار تھا, مگر خدا جس کو منوانا چاہتا تھا اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ کچھ بنیادی اصول. کل کی جو ہماری تقریر تھی اس کے اندر ہم نے بات کو یہاں تک پہنچایا کہ جو بہت بڑا مسئلہ اور بہت بڑا پرابلم ہے وہ یہ کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر جس چیز کو تلاش کر رہا ہے وہ اس دنیا میں ہے نہیں. ہم ایک ایسی چیز کو اس دنیا کے اندر تلاش کر رہے ہیں جو یہاں پر پائی نہیں جاتی. مثلا کبھی اس طرح کا ایک معمہ, ایک پزل یا ایک گیم کیا جاتا ہے, ایک چیز چھپا دی گئی اور کہا کہ صاحب اس کو تلاش کریں, اور اگر کچھ طالب علم ہیں, کچھ بچے ہیں, وہ ڈھونڈ رہے ہیں تو ظاہر ہے اگر وہ چیز کہیں چھپی ہوئی موجود ہے تو مل جائے گی. مگر مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ چیز چھپی ہوئی یہاں پر نہیں ہے تو یہاں پر کہاں سے ملے گی. مسئلہ ہمارا اس دنیا کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم اس دنیا کے بارے میں پروردگار کی پالیسی کو نہیں سمجھتے اور ہم اس بات کا گمان کرنے لگتے ہیں کہ خدا نے یہاں پر ہمیں عیاشی کے لیے بھیجا, تو ہم اس دنیا کے اندر پریشانیوں سے گھبراتے ہیں, مشکلات سے پریشان ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا. ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ دنیا دنیا ہے, جنت نہیں ہے. دنیا اس راستے کا نام ہے جس سے گزر کر انسان جنت کی منزل کو حاصل کر سکتا ہے, لیکن دنیا میں اگر ایک انسان ہے تو اسے مختلف مشاکل, مراحل, مسائل, امتحانات ان کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے تو بچپنے کے مسائل جدا ہیں, جوان ہو جائے طاقت آ جاتی ہے, جوانی کے مسائل جدا ہیں. جوانی کے بعد وہ بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے, فیملی لائف سے گزرتا ہے, خود اس کی اولاد ہو جاتی ہے, مسائل جدا ہیں. مسائل ختم کہاں ہوتے ہیں؟ مسائل اس وقت ختم ہوتے ہیں جب انسان ختم ہوتا ہے. جب تک انسان ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک مسائل کے ختم ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ پھر اس دنیا کے اندر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوا, ایمان لانے کا فائدہ یہ ہوا کہ جو امتحان پروردگار لینا چاہتا ہے اس امتحان سے واقفیت ہو جائے اور امتحان میں کامیاب ہونے کا گر ہمارے ہاتھ میں آ جائے, ہنر ہمارے ہاتھ میں آ جائے. اگر ایک انسان ایمان کا یہ مطلب سمجھ رہا تھا کہ یہاں اس نے ایمان کا اعلان کیا اور اس کی تمام مسائل اور مشکلات حل ہو جائیں گے, وہ غلط فہمی کا شکار ہے. ایمان کا مطلب مسائل کا خاتمہ نہیں ہے, ایمان کا مطلب امتحان کی تیاری کرانے کا ایک پورا کورس ہے کہ جس کے اوپر ایمان لائے ہو اس کے مومن بن گئے تو اب امیر المومنین سے پوچھو کہ مولا اس امتحان میں کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے. اگر ایک انسان اس سے ہٹ کر کچھ سمجھ رہا ہے تو پروردگار عالم نے اس کانسیپٹ کے اوپر خط تنسیخ کھینچ دیا یہ کہہ کر کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھا کہ اتنا کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ کس دنیا میں ہو؟ تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں ہم نے ان کا بھی امتحان لیا, ہم تمہارا بھی امتحان لیں گے. اس امتحان کے دوران تمہیں ریفریش کرنے کے لیے مختلف لذتیں رکھی گئی ہیں. صبح کی ہوا میں چہل قدمی کرنے سے انسان فریش ہو جاتا ہے, مختلف غذاؤں کے کھانے سے انسان فریش ہو جاتا ہے, مشروبات ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کو پینے سے انسان فریش ہو جائے. مگر یہ فریشنیس جو پروردگار نے رکھی ہے یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے 3 گھنٹے کا امتحان لیتے ہوئے آپ کسی طالب علم کو کوئی شربت پیش کر دیں یا اس کو پانی پلا دیں یا اس کی توازو کے لیے کوئی اہتمام کر دیں. اگر وہ یہ کہے, جو کل میں نے تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی, اگر وہ یہ کہے کہ جب آپ کو یہ کھلانا تھا پلانا تھا تو آپ امتحان کیوں لے رہے ہیں, تو ہم اس کو یہی سمجھائیں گے کہ تمہیں اس کمرہ امتحان میں کھلانے کے لیے نہیں بلایا, پلانے کے لیے نہیں بلایا, بلایا امتحان کے لیے ہے مگر امتحان کی کوفت کو کچھ کم کرنے کے لیے، اس اثر زحمت کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے ہم نے تمہارے سامنے یہ مشروب بھی رکھ دیا اور یہ توازو کا اہتمام کر دیا۔ امتحان میں شریک ہو جاؤ تاکہ ہم تمہاری توازو کر سکیں۔ اگر امتحان سے فرار اختیار کرو گے تو فرار کے ماننے والے کہلاؤ گے، حیدر کرار کے ماننے والے نہیں کہلاؤ گے۔ یہ برادران عزیز بنیادی باتیں۔ اب اس کے بعد آگے بڑھی، محبت کا کیا کانسیپٹ ہے، محبت کا اس پورے پروسیس کے اندر کیا کانسیپٹ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ایک کلاس کے اندر ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اپنے استاد سے سیکھنے کے لیے بیٹھا ہے، دو حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک حالت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ استاد سے نفرت کرتا ہے، بیٹھنا تو کلاس ہی کے اندر ہے، سکھانے والا تو یہ استاد ہی ہے، لیکن وہ اس سے نفرت کرتا ہے، جو کتاب اس کو پڑھائی جا رہی ہے وہ اس کتاب سے بھی نفرت کرتا ہے، کتاب تو یہی پڑھنی ہے، استاد تو یہی ہے کہ جس سے پڑھنا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، اگر نفرت کو اپنے دل میں جگہ دو گے، پڑھنا اسی سے، کوئی دوسرا استاد نہیں ہے، تمہاری مرضی ہے، اگر نفرت کے ساتھ پڑھنا چاہو گے تو مزہ نہیں آئے گا، کہیں اور جانے کا کوئی امکان بھی نہیں، اپنی طرف سے کسی استاد کو مقرر کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ جب اسکول کی انتظامیہ کسی استاد کو مقرر کر رہی ہے تو وہ طالب علم کو یہ اختیار تو نہیں دے گی کہ استاد کا اختیار اس کے پاس ہو کہ وہ کس کو مقرر کرنا چاہتا ہے، یہ تو اسکول کی انتظامیہ اپنے ہاتھ میں رکھے گی کہ ہم جسے بہتر سمجھیں گے اسے استاد مقرر کریں گے۔ تمہارا اختیار اتنا ہے کہ تم ایڈمیشن لینا چاہو تو ایڈمیشن لو، اور اگر نہیں لینا چاہتے تو نہ لو، لیکن ایڈمیشن لینے کے بعد یہ تمہارا اختیار نہیں ہوگا کہ اس کو استاد مقرر کیا جائے یا اس کو استاد مقرر کیا جائے۔ جس طرح سے اسکول میں ایڈمیشن لینے کے بعد طالب علم کا استاد کے بارے میں اختیار نہیں ہوتا، اسی طرح سے اسلام اور ایمان کے اسکول میں داخل ہونے کے بعد رہنما کے بارے میں ماننے والے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اس کو اچھا لگے تو بھی یہی استاد ہے، اس کو برا لگے تو بھی یہی استاد ہے، استاد تو یہی ہے۔ اب وہ طالب علم ذرا اس سے پوچھئے کہ جو استاد سے نفرت کرتا ہے، ملنا علم اسی سے، یا تو بھاگ جاؤ، فرار اختیار کرو، چھوڑ دو اس کتاب کو، چھوڑ دو اس استاد کو، چھوڑ دو اس اسکول کو، اگر رہنا چاہتے ہو تو تمہارا اختیار ہے، مگر رہو گے نفرت کے ساتھ رہو گے تو سوچ لو کہ سارا سال تمہاری کیا کیفیت رہے گی، اور اگر اسی استاد سے محبت ہو تو بات سننا بھی اچھا لگے گا، چہرہ دیکھنا بھی اچھا لگے گا، بات پر عمل کرنا بھی اچھا لگے گا، بات ماننا بھی اچھا لگے گا۔ جب اتنی محبت استاد سے ہو جائے گی تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں اتنا اصرار کیا گیا اور یہاں تک انسینٹیو دیا گیا کہ ان نظر و الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کی محبت دل میں رکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ جب محبتیں اتنی انسان کے دل میں جمع ہو جائیں گی تو نہ علی کی بات بری لگے گی، نہ علی کے عمل پر عمل کرنا انسان کے لیے مشکل ہوگا، اتباع بھی آسان ہو جائے، ذکر بھی آسان ہو جائے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ اصول پروردگار عالم نے قرآن کے اندر بھی بیان کیا کہ بنیادی طور پر خدا اپنا تعلق اپنے بندوں کے ساتھ کیسا رکھنا چاہتا ہے، محبت کا، یہ بندوں کے ساتھ تعلق محبت کا رکھنا چاہتا ہے پروردگار۔ آپ غور فرمائیے برادران عزیز، یعنی میں اس موضوع کو پھیلاؤں گا نہیں، مجھے اسے سمیٹ کر آگے بڑھنا ہے، مگر آپ غور فرمائیے اس بات کے اوپر کہ پروردگار عالم 114 مرتبہ قرآن مجید میں اپنی رحمت کا اعلان کرتا ہے۔ یہ مذاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، کیوں پروردگار عالم نے ابتدا میں اپنا تعارف قہاریت کے ساتھ نہیں کروایا، جباریت کے ساتھ نہیں کروایا؟ وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، مگر ایک عام استاد بھی اگر اپنے طالب علم کا بھلا چاہتا ہے تو ابتدا محبت سے کرتا ہے۔ وہ جو کائنات کا پالنے والا ہے وہ ابتدا محبت سے نہیں کرے گا، وہ رحمت سے نہیں کرے گا، وہ رحمانیت کا اعلان نہیں کرے گا، وہ رحیمیت کا اعلان نہیں کرے گا، وہ اعلان کرتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ یہ تو بندے ہیں کہ اگر فرعون بن جائیں، یزید بن جائیں، نمرود بن جائیں الگ بات ہے، ورنہ ماؤں کی محبت مل کر اپنی اولاد کے لیے وہ شکل اختیار نہیں کر سکتی جو پروردگار کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ خدا اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا چاہتا ہے، پروردگار اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کسی طریقے سے اپنے بندے کو معاف کر دے، کسی طرح سے اپنے بندے کو راہ راست پر لے آئے۔ یعنی آپ غور فرمائیے، میں نے اکثر مجالس کے اندر اس بات کو عرض کیا کہ زیادہ کیا مشکل ہے علامہ ذیشان حیدر جوادی آل اللہ مقامہ نے انوار القرآن میں ایک جگہ حاشیہ لگایا اور اس بات کو لکھا کہ زیادہ کیا مشکل ہے، بندے کا راضی ہونا خدا سے یا خدا کا راضی ہونا بندے سے، زیادہ کیا مشکل ہے؟ لگتا یہ ہے کہ بندے کے اوقات کیا ہے کہ بندہ راضی نہ ہوگا بندہ تو فوراً راضی ہو جائے گا، یہ خدا ہے جو راضی نہیں ہوگا. لیکن برادران عزیز، انصاف کی بات یہ ہے کہ معاملہ بالکل برعکس ہے، یہ بندہ ہے جو خدا سے راضی نہیں ہوتا. تو نے مجھے یہ بھی نہیں دیا اور تو نے مجھے وہ بھی نہیں دیا، اور تو نے یہ بھی نہیں کیا اور تو نے وہ بھی نہیں کیا. اتنا کچھ جس نے کیا ہے اتنے کے اوپر توجہ نہ کرنا اور پھر شکوہ کرنا کہ تو نے یہ بھی نہیں کیا، تو نے یہ بھی نہیں کیا، تو نے یہ بھی نہیں کیا. یہ بندہ اپنے خدا سے اتنی جلدی راضی نہیں ہوتا، خدا اپنے بندے سے کتنی جلد راضی ہوتا ہے کہ مولا دعائے کمیل کے اندر کہتے ہیں یا سریع الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے. وہ اتنا جلد راضی ہو جاتا ہے کہ کبھی ندامت کے دو آنسوؤں پہ راضی ہو جاتا ہے، کبھی ایک سجدے پر راضی ہو جاتا ہے. انسان آنسو بہا کر تو دیکھے، سجدہ ندامت کر کے تو دیکھے، وہ تو توبہ کرنے کے لیے فوراً آمادہ اور تیار ہے. حر کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. آپ غور فرمائیے برادران عزیز. ہاں، یہیں پر فضائل کا ایک نقطہ میں ضرور عرض کروں گا کہ وہ جو اتنی جلدی راضی ہو جاتا ہے بندے سے، دین سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو جائے. دین سے وہ اسی وقت راضی ہوتا ہے جب پالان شدر کا ممبر ہو، مصطفیٰ کے ہاتھوں پر مرتضی ہو، اعلان ولایت کا اہتمام ہو اور برسر عام یہ کہہ دیا جائے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب یہ پروردگار اس کے ذریعے سے جذب کرنا چاہتا ہے، اٹریکٹ کرنا چاہتا ہے، اپیل کرنا چاہتا ہے، تم میرے بندے ہو، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، تو مجھ سے محبت تمہارے دلوں کے اندر ہے فطری طور پر. پروردگار عالم نے اس حوالے کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ دیکھو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی بٹ نیچرل محبت ہے تمہارے دل میں، فاتبعونی، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میں کہاں سے آیا ہوں، میں اسی خدا کے پاس سے تو آیا ہوں کہ جس کی محبت تمہارے دلوں میں موجود ہے. فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو، میری بات کو قبول کرو، مجھے فالو کرو. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. یعنی جب تم نے اتباع نہیں کی تب خدا نے تم سے اتنی محبت کی، تو ذرا سوچو کہ اتباع کر لو گے تو خدا کتنی محبت کرے گا. یحببکم اللہ، وہ خدا جو اپنے بندے کے ساتھ اپنے تعلق کی بنیاد میں محبت کو رکھنا چاہتا ہے. ایک، اب اس کے بعد اگلا مرحلہ کہ جس رسول کے ذریعے سے اس پیغام کو پہنچایا کہ اس کی محبت بھی تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے. کہ لا یؤمن احدکم، قرآن کی آیتیں بھی ہیں، خود پیغمبر اکرم کا یہ فرمان جو کسی زمانے میں اسلامیات کے کورس میں بھی یہ حدیث شامل ہوا کرتی تھی، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں، کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احبا الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین. کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ دیکھو تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اس کے دل میں اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ ہو جائے، اولاد سے بھی زیادہ ہو جائے، رشتہ داروں سے بھی زیادہ ہو جائے. اگر میری محبت کم ہے، دوسروں کی محبت زیادہ ہے، تو بھول جاؤ، تم سب کچھ ہو سکتے ہو، مومن نہیں ہو سکتے ہو. ایمان کو محبت کے ساتھ جوڑ دیا. یہ کتنی بنیادی ڈیمانڈ ہے اسلام کی، کہ اگر رسول کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہے، اس استاد سے تم سیکھنا چاہتے ہو اور اسی کی محبت تمہارے دل میں نہیں، اس کلفت اور اس تکلف کے ساتھ ہم تمہیں شاگرد نہیں بنانا چاہتے، ہم تمہیں شاگرد مانیں گے بھی نہیں، ہم تمہیں اسلام کے اسکول میں ایڈمیشن دیں گے بھی نہیں، ہم تمہارے ایمان کو قبول بھی نہیں کریں گے اگر تمہارے دل میں رسول کی محبت تمام محبتوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے. اور پھر آپ غور فرمائیے برادر عزیز کہ اس رسول کی محبت جب غالب آ گئی تو اب ہم نے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کسی اور سے بھی آپ کی طرف سے حکم ہے کہ اس کی محبت ہم اپنے دل میں رکھیں؟ ہمارے استاد حضرت علامہ طالب جوہری صاحب بہت پیاری بات کہتے ہیں، بہت پیاری بات. انہوں نے کہا کہ آپ غور فرمائیے، یہ تو انسان کی نفسیات کہ ہر کوئی اپنے سے محبت کرتا ہے، جو اپنا ہوتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، کسی غیر سے محبت نہیں کی جاتی. آپ اپنی ماں سے محبت کریں گے، میں اپنی ماں سے محبت کروں گا، میں آپ کی ماں کا احترام کروں گا، آپ میری ماں کا احترام کریں گے، محبت آپ اپنی ماں سے کریں گے، میں اپنی ماں سے کروں گا. تو محبت نفسیات یہ ہے کہ انسان جو اپنا ہوتا ہے اس سے محبت کی جاتی ہے. اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ تمہاری اپنی ماں، تمہاری اپنی بہن، تمہارا اپنا بھائی، تمہاری اپنی اولاد، ان سب سے محبت نیچے رہ جائے اور محمد مصطفیٰ سے محبت اوپر ہو جائے. تو پھر اس معیار کا کیا ہوا، اس نفسیاتی معیار کا کیا ہوا کہ ہر کوئی اپنے سے محبت کرتا ہے، جو اپنا ہوتا ہے اس سے محبت کی جاتی ہے، اس معیار کا کیا ہوگا؟ معیار وہی ہے، ہر کوئی اپنوں سے محبت کرتا ہے، مگر یہ سب تمہارے اپنے ہیں اور محمد مصطفیٰ خدا کا اپنا ہے. تو پہلے اللہ کے اپنے سے محبت کرو، پھر اپنے اپنوں سے محبت کرنا. اور اب اگر ہم یہ سوال کریں کہ اگر اللہ کا اپنا محمد ہے تو محمد کے اپنے کون؟ جب اللہ کے اپنے سے محبت ضروری ہوگی تو محمد مصطفیٰ کے جو اپنے ہیں ان سے بھی تو محبت واجب ہوگی اور لازم ہوگی، ایمان کا حصہ ہوگی. یہ بات جاننے کے لیے ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کھولیے، آیہ مباہلہ نکالیے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کے اپنے کون. جب خدا نے حکم دیا کہ اے محمد کہہ دیجئے تم اپنوں کو لے کر آؤ، ہم اپنوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں. تو جو اپنے ہیں وہ میدان مباہلہ میں نظر آ رہے ہیں. محمد اللہ کا اپنا ہے، یہ محمد مصطفیٰ کے اپنے ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. پھر اس کے بعد وہ آیت جو بالکل اس کے اوپر مہر تصدیق سب کر دے، قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربٰ، کہ حبیب کہہ دیجئے کہ میں کوئی سوال ہی نہیں کرتا، میں کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا. یہ جو زحمتیں میں نے برداشت کی پیغام خدا کو پہنچانے میں، ان زحمتوں کے عوض میں تم سے کچھ نہیں چاہتا. اگر چاہتا ہوں تو ایک چیز چاہتا ہوں، الا المودۃ فی القربٰ، کہ میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت تمہارے دلوں میں ہو. اگر دلوں میں تمہارے محبت اہل بیت ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ تم نے میری اجرت ادا کر دی. کیا اس محبت کا فائدہ، کیا اس مودت کا فائدہ رسول کو ہونے والا؟ یہ بھی قرآن کے اندر پروردگار نے واضح کی کہ حبیب ان سے کہہ دیجیے کہ ماں سألتکم من اجر فہو لکم، یہ جو میں نے اجر مانگا ہے قرابت داروں کی محبت، اس کا فائدہ تمہارے لیے ہے، مجھے تم کیا فائدہ دو گے، مجھے تم کیا فائدہ دو گے. یہ جو میں نے قرابت داروں کی محبت مانگی ہے بطور اجر، وہ بھی اس لیے کہ اس کا فائدہ تمہارے لیے ہے. فہو لکم، میرے بعد یہ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں دین کی زمام ہے، اگر ان کی محبت تمہارے دل میں ہوگی تو ان کی بات کا اتباع کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، اور اگر ان کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہوگی تو تم نفرت کے ساتھ کہاں ان کا اتباع کر پاؤ گے. جن کے دلوں میں میری محبت نہیں تھی وہ میرا اتباع نہ کر پائے، جن کے دلوں میں ان کی محبت نہیں ہے میرے بعد وہ ان کا اتباع بھی نہیں کر پائیں گے. اب غور فرمائیے برادران عزیز، اب اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آیا کہ اچھا، اس کے ذریعے سے پروردگار عالم ہماری اس عملی مشکل کو مزید آسان کرنا چاہتا ہے. محبت عمل میں کوتاہی کے لیے نہیں ہے، عمل کو آسان بنانے کے لیے. جو بنیادی طور پر موضوع چل رہا تھا کہ علمی اور عملی ترقی، اگر کوئی شخص یہ کہے تو بہت بڑا ظلم کرے گا کہ محبت اہل بیت کے بعد اب مجھے کسی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو واقعاً مکتب اہل بیت کے ساتھ اس سے بڑی زیادتی اور ظلم نہیں ہو سکتا. آپ غور فرمائیے برادران عزیز، یہ محبت ہے اسی لیے کہ اس محبت کے بعد انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو آئیڈیلائز کرتا ہے. مجھے ایک بات بتائیے، محبت کی آزمائش فرمائش کے ذریعے ہوتی ہے یا نہیں؟ اصول یہ ہے کہ محبت کی آزمائش فرمائش کے ذریعے سے ہوتی ہے. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، آپ اس محبت کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو فرمائش کریں، یا تو اس کے پاس گنجائش ہی نہ ہو. لیکن اگر اس کے پاس گنجائش ہے اور وہ محبت بھی کرتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ محبت کے ساتھ وہ اس فرمائش کو پورا نہ کرے. کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت کی آزمائش فرمائش کے ذریعے سے ہوتی ہے. سید علی نقی صاحب کا، علامہ کا یہ جملہ بڑا قیمتی جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ فرض کیجئے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اور بلکہ الٹا کہ وہ آپ سے محبت کا دعویدار ہے، آپ فرمائش کریں اور وہ پورا نہ کریں، تو آپ کیا اس کے بارے میں گمان کریں گے؟ آغا محسن کراتی جو ایران کے بہت مشہور مدرس ہیں جن کے ٹی وی کے اوپر لیکچرز آتے ہیں درس قرآن کے نام سے، ان کی اپنی تفسیر بھی ہے، آغا محسن کراتی کو مثالوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے کہ مثالوں کے ذریعے سے وہ بات کو بہت عمدگی کے ساتھ واضح کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک مثال دی اس محبت والے فلسفے کو سمجھانے کے لیے کہ آپ گھر سے نکلے صبح سویرے، آپ کا چھوٹا بچہ ہے، اب یہ جو صاحبان اولاد ہیں اور جن کے چھوٹے بچے ہیں، ظاہر ہے اگر بڑے ہو گئے ہیں تو چھوٹے سے ہی بڑے ہوئے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کیفیت ہوتی ہے کہ صبح آفس جا رہے ہیں تو بچہ لپٹ جاتا ہے، جانے نہیں دیتا، اب کسی طرح سے اس کو بہلانا ہے، عوامی زبان میں کہوں پٹانا ہے، تو بہلانے اور پٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ وعدہ کیا جائے گا۔ کیوں وعدہ کر رہے ہیں آپ یہ؟ آپ اس کو دو تھپڑ ماریں ہٹا دیں؟ کہا نہیں صاحب، تھپڑ کیسے مار دوں، محبت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں تو مناؤں گا، کوئی ایسا کام تھوڑی کروں گا کہ میری محبت اس کے دل سے ختم ہو جائے اور وہ نفرت کرنے لگے۔ تو پھر اب آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ میں اس کی کسی فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کو کیسے پتا چلے گا؟ کہا اس سے وعدہ کروں گا۔ صبح آپ جا رہے ہیں، چھوٹا بچہ آ گیا، بیٹی آ گئی، بیٹا آ گیا، دو سال کا، تین سال کا، چار سال کا، جو بڑی مشکل سے ابھی باتیں کرنا سیکھا ہے، اور وہ آ کر کہتا ہے بابا میں نہیں جانے دوں گا۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا من تو رخیلی دوستدار، میں تو اسے بڑی محبت کرتا ہوں۔ کہا بابا میں تو تجھے نہیں جانے دوں گا، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ اچھا بیٹا مجھے جانے دو، میں وعدہ کرتا ہوں شام کو تمہارے لیے چاکلیٹ لے کر آؤں گا۔ اچھا، اس نے دامن چھوڑ دیا، اس نے دامن چھوڑ دیا، اس نے کہا کہ باپ نے کہا ہے تو وعدہ پورا کرے گا۔ تو باپ تو چلا گیا، اور صبح سے شام ہو گئی، دفتری مصروفیات میں یاد نہیں رہا، اور واپس آیا بھول چکا ہے کہ چاکلیٹ لے کر جانا، مگر آپ بھول چکے ہیں، وہ بھولا ہے، آپ بھولے ہیں، وہ بھولا ہے، وہ تو نہیں بھولا، وہ بچہ تو یاد رکھے ہوئے۔ جیسے ہی آپ نے نوک کیا، اب دل کے جب دل سے تار ملے ہوتے ہیں تو بیل تو ایک جیسی ہوتی ہے، مگر بچے کو پتہ ہے کہ اس وقت باپ نے بجائی ہے، اس وقت بیل کے اوپر باپ کا ہاتھ ہے، وہ تو پہچانتا ہے اور بہت خوب پہچانتا ہے۔ جیسے آپ نے بیل پریس کی، گھنٹی کی آواز اندر گئی، کوئی اور نہیں آیا، سب سے پہلے وہ بچہ ہی آیا، اسی نے دروازہ کھولا، اور جیسے ہی آپ کو اس نے دیکھا، آپ نے اس کو دیکھا، آپ بھولے ہوئے تھے، اس کو دیکھ کر یاد آیا، اس نے تو سارا دن اسی خیال سے کاٹا ہے کہ باپ آئے گا اور چاکلیٹ لے کر آئے گا، اب آپ اس کو گود میں اٹھا رہے ہیں، وہ آپ کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے، آپ کی جیب میں تلاش کر رہا ہے، اس کو چاکلیٹ نہیں مل رہی، اس نے رونا شروع کر دیا، آنسو بہانا شروع کر دیا، آپ اس کو گلے سے لگا کے پیار کر رہے ہیں، بہلانے کی کوشش کر، پسار من تو رخیلی دوستدار، بیٹا میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، بیٹا میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اب وہ بچہ بولتا ہے کہ بابا وہ سب باتیں چھوڑیں، چاکلیٹ کہاں ہیں؟ بابا وہ سب باتیں ٹھیک ہے، چاکلیٹ کہاں ہیں؟ بولا چاکلیٹ رہ گئی بیٹا، لیکن محبت تجھ سے بہت زیادہ کرتا ہوں۔ کہ بابا محبت کے دعوے چھوڑو، چاکلیٹ کہاں ہیں؟ چاکلیٹ کہاں ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ محبت کا دعویٰ میں اس وقت آپ کا مانوں جب آپ چاکلیٹ لے کر آتے، جب آپ چاکلیٹ لے کر نہیں آئے تو آپ کے دل میں محبت ہوگی، مگر مجھے کیسے یقین آئے؟ تنہا دعوی محبت کو بچہ بھی قبول نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ محبت میں سچے ہو تو چاکلیٹ لے کر آؤ۔ میدان قیامت میں ہم علی کا ہاتھ پکڑ گئے، مولا آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ بچہ چاکلیٹ کے بغیر نہیں مانتا، علی نماز کے بغیر نہیں مانتے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ مجھ سے محبت کرتے ہو، میرا طریقہ کار کیا تھا؟ میں نے پہلے نماز شب پڑھ کے دکھایا ہے، پھر تم سے فجر کی نماز مانگی ہے، میں نے رجب اور شعبان کے روزے رکھے ہیں، پھر تم سے رمضان کے روزے مانگے ہیں، میں نے سب کچھ خدا کی راہ میں دیا ہے، پھر تم سے زکوٰۃ اور خمس مانگا ہے، میں نے اتنے حج پیدل کیے ہیں، پھر تم سے ایک حج مانگا ہے، اور تم کہتے ہو محبت کرتا ہوں، تو محبت جس سے کی جاتی ہے اس کا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں برادران عزیز، دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہیئر اسٹائل کیوں ہے، کہ یہ فلاں کرکٹر کا ہیئر اسٹائل ہے مجھے وہ بہت پسند ہے، آپ کا یہ لباس کیوں ہے، فلاں ٹی وی ایکٹر یا ایکٹریس اس کو میں بہت زیادہ لائک کرتی ہوں یا کرتا ہوں، لہٰذا اس جیسا میں نے لباس پہنا۔ میں صحیح غلط پر بحث نہیں کر رہا، مگر یہ دنیا کا انداز ہے، کہ جس کو ذرا سا پسند کرتے ہیں تو اس کا ہیئر اسٹائل بھی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا ڈریسنگ کا انداز بھی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیا تماشا ہے کہ دنیا کے اندر دنیا داری کی بنیاد پر اگر کسی کو کچھ دیر کے لیے پسند کیا تو اس کا انداز کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس کو مولا مانتے ہیں، جس کو اپنی زندگی کا آئیڈیل مانتے ہیں، جس کی شفاعت کے امیدوار ہیں، جس کی محبتوں کے طلبگار ہیں، جن کی دعاؤں کے طلبگار ہیں، اس کی زندگی کیا اور ہماری زندگی کیا؟ ہم قطن نہیں کہتے کہ ایک انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے علی جیسا پورا بن سکتا ہے، مگر علی جیسا نہ بن سکے کم سے کم قمبر جیسا بننے کی تو کوشش کریں، زہرا جیسا نہ بن سکے تو کم سے کم کنیز زہرا فضا جیسا بننے کی تو کوشش کریں۔ کچھ تو شباہت نظر آنی چاہیے، کچھ تو انداز میں مماثلت ہونی چاہیے، ہونا یہ چاہیے کہ شکل کوئی دیکھے اور کہے کہ مجھے اور اس کا کوئی تعارف نہیں معلوم، مگر اس کا انداز بتا رہا ہے، اس کی شکل بتا رہی ہے کہ یہ کوئی اور ہو نہ ہو، کچھ اور ہو نہ ہو، علی والا ضرور ہے، یہ اہل بیت کا ماننے والا ضرور ہے۔ یہ وہ معیارات ہیں کہ جو روایات میں بیان کیے گئے ہیں کہ تم کسی محلے میں رہتے ہو تو تمہارے محلے کے اندر تمہیں سب سے زیادہ نیک ہونا چاہیے کہ تمہیں دیکھ کر لوگ یہ سمجھ جائیں کہ آل محمد کی تعلیمات کیا ہیں۔ چھٹے امام نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ کونو لنا زینت، کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث نگوہار مت بنو، لوگ تمہیں دیکھیں گے اور تمہیں دیکھ کر وہ ہم پر قیاس کریں گے کہ جعفر صادق کے ماننے والے بنتے ہیں تو جعفر صادق نے یہ سکھایا ہوگا، اگر کردار اچھا ہوگا تو تمہیں دیکھ کر وہ ہماری تعلیمات کو اچھا سمجھیں گے، اور کردار برا ہوگا تو تمہارے برے کردار کی وجہ سے ہماری تعلیمات کے اوپر تہمت آئے گی۔ تو ایسا کچھ مت کرنا کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے باعث ننگوہار بنو۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور بات کو آگے کی طرف لے جاؤں کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام والسلام ہی ہیں، چھٹے امام ہی نے اس کانسیپٹ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی، اور بہت ایلوکوینٹلی کریکٹ کرنے کی کوشش کی کہ بھئی ہم نے تو محبت کر لی اہل بیت کی، اب تو ہمارے سارے مشکلات حل ہو جانے چاہیے۔ نہیں برادران عزیز، دنیا دار امتحان ہے، ہم کس خیال میں دعا کے ذریعے سے امتحان بدلنے کی درخواست دی جا سکتی ہے، امتحان کے خاتمے کی درخواست نہیں کی جا سکتی۔ یہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مولا نے کہا کہ یہ دعا مت مانگو خدا سے، چھٹے امام کا وہ فرمان میں عرض کرتا ہوں ابھی آپ کی خدمت میں، کہ خدا سے یہ دعا مت مانگو کہ اے پروردگار میرا امتحان نہ لے، یہ ہوگا نہیں۔ جب دنیا میں ہو تو امتحان تو ہوگا، مگر جس طرح سے آپ یونیورسٹی میں دیکھتے ہیں کہ کچھ کمپلسری پیپرز ہوتے ہیں اور کچھ آپشنل پیپرز ہوتے ہیں، کمپلسری کو تو کرنا ہی کرنا ہے، آپشنل کے اندر اختیار ہوتا ہے یہ لے لو یا یہ لے لو یا یہ لے لو۔ بھائی اگر آپ مثال کے طور پہ میٹرک کا امتحان دینا چاہتے ہیں تو اردو تو لینا پڑے گا، انگلش کا پیپر تو ہوگا، مثلا پاکستان اسٹڈیز کا پیپر تو ہوگا، اسلامیات کا پیپر تو ہوگا، مگر اب آپ سائنس گروپ لیں گے تو کیمسٹری ہے، فزکس ہے، بایولوجی ہے، اگر کامرس لیں گے تو جو اس کے متعلقہ سبجیکٹس ہوں گے ان کا امتحان ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیپر بدل جائے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ کیمسٹری فزکس بایولوجی ہٹ جائیں، پرنسپل آف کامرس آ جائے، بزنس کمیونیکیشن آ جائے، یہ ہو سکتا ہے، یہ آپشنل ہے کہ اس میں سے اس کو لے لو یا اس میں سے اس کو لے لو، مگر جو کمپلسری ہیں وہ تو آپ نے دینے دینے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے دنیا کے اس پورے سسٹم کے اندر پروردگار نے انسان کو اس طرح سے رکھا ہے کہ کچھ تو کمپلسری پیپرز ہیں، نماز سب نے پڑھنی ہے، روزہ سب نے رکھنا ہے، اگر استطاعت ہے تو حج واجب ہے، اگر نصاب پورا ہوتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اب یہ اگر مگر جیسے ہی آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ شرائط جڑ گئی، اس کے بغیر نہیں، اگر مستطیع نہیں ہو تو حج واجب بھی نہیں، وہ کنڈیشنز کے ساتھ۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں انسان دعا کر سکتا ہے کہ مالک اس پرچے کو تبدیل کر دے۔ اگر کوئی خدا کی بارگاہ میں رات بھر بیٹھا رہے اور دعا مانگے کہ اے پروردگار فجر کی نماز بہت بھاری ہے، اس پرچے کو ختم کر دے، یہ بیکار ہے، یہ دعا نہیں ہو سکتی۔ کوئی یہ کہے کہ اے پروردگار ہوں تو ہٹا کٹا کھاتا پیتا صحت مند سب کچھ، لیکن یہ ماہ رمضان کے روزے جو ہیں یہ نہیں رکھے جاتے، اس پیپر کو، اس امتحان کو ختم کر دے۔ یہ کمپلسری پیپر ہے مائی ڈیئر، ویئر آر یو، کہاں کھڑے ہو، یہ کمپلسری پیپر ہے، اس کے بارے میں آپ اپلیکیشن دیں گے پروردگار اس کو ختم کر دیں، اپلیکیشن ریجیکٹڈ، اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر ایک انسان غریب ہے، غربت کا امتحان دے رہا ہے، وہ یہ دعا مانگ سکتا ہے کہ پروردگار مجھے مال و دولت دے دے. کیا ہوگا؟ مال و دولت کے آنے کے بعد امتحان ختم ہو جائے گا؟ جی نہیں، امتحان بدل جائے گا. اگر خدا نے کنسیڈر کر لیا، اپلیکیشن دینے کا اختیار آپ کو ہے، اپروو ہوگی یا نہیں وہ تو وائس چانسلر کا دستخط بتائے گا، وہ تو پرنسپل کا سگنیچر بتائے گا. اگر وہ اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو گئی پرچہ بدل جائے گا، اور اگر اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں ہوئی تو پرچہ وہی رہے گا. مگر امتحان ختم نہیں ہوا. یہ کس نے کہہ دیا کہ اگر غربت چلی گئی اور دولت آ گئی تو اس کا مطلب یہ کہ امتحان ختم ہو گیا؟ امتحان ختم نہیں ہوا. پروردگار نے پہلے دولت روک کر امتحان لیا، اب پیسے دے کر امتحان لیا. نہ غربت کامیابی کی دلیل ہے، نہ پیسہ ناکامی کی دلیل ہے. غربت میں بھی خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ غریب غربت کی حالت میں اس کا بیہیویئر کیا ہے، وہ اپنی خودداری کا کتنا تحفظ کرتا ہے، اپنے اور اپنے خدا کے معاملے کو کتنا بہتر رکھتا ہے، خدا سے مانگتا ہے یا دوسروں کے سامنے خدا کی شکایت کرتا ہے. وہ کہتا ہے میرا خدا تو نہیں دیتا، سیٹھ صاحب آپ دیں گے؟ لعنت ایسے غریب پر بھی اور ایسے غربت کے اوپر بھی. اس سیٹھ کی اور پیسے والے کی ذمہ داری ہے وہ خدا کا نمائندہ بن کر اس کی مدد کرے. اگر یہ غریب بھی پریشان اور مجبور ہو جائے تو خدا ہی پر بھروسہ کر کے کسی صاحب اعلیٰ صاحب نعمت کے پاس جانا بنتا ہے. مگر اس صورت میں بھی اس کی توجہ یہ ہونی چاہیے کہ میرا پروردگار دینے والا ہے، مگر اس موقع پر میں خدا ہی کے کسی وسیلے کو تلاش کر رہا ہوں. فکر کے بدلنے سے، نیت کے بدلنے سے، ذہن کے خیالات کے بدلنے سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. برادران عزیز، اس اصول کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. میرے نوجوان دوست مخاطب ہیں، بزرگان میرے کبھی بھی مخاطب نہیں ہوتے. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ نہ غریب ہونا کامیابی کی دلیل ہے اور نہ ہی وہ ناکامی کی دلیل ہے. نہ پیسے کا ہونا کامیابی کی دلیل ہے، نہ ناکام ہونے کی دلیل ہے. خدا غربت میں بھی امتحان لیتا ہے اور پیسے کے ذریعے سے بھی امتحان لیتا ہے. پیسے کے بعد خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ پیسے والا قارون کا کردار ادا کر کے ناکام ہوتا ہے یا خدیجہ کا کردار پیش کر کے کامیاب ہوتا ہے. دونوں کے پاس پیسہ ہے، دونوں کے پاس دولت ہے، مگر اب خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ قارون بنتا ہے یا خدیجہ. اگر قارون ہے تو پیسوں کے ساتھ ناکام ہے، اور اگر خدیجہ ہیں تو مال و دولت کے ساتھ کامیاب بھی ہیں، کامران بھی ہیں. معیار وہ نہیں ہے. سورہ فجر وہ سورہ ہے کہ جس کا نام ہے سورہ حسین. میں چھٹے امام کا وہ مکالمہ بھولا نہیں ہوں، مجھے عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں، مگر ذرا سے ایک درمیان میں یہ بات مکمل ہو جائے کہ یہ سورہ فجر جس کا ایک نام سورہ حسین، اس آخری آیت کی وجہ سے کہ جس میں کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس پلٹا، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. خدا کی قسم شاید اس سے بڑی کوئی معراج کسی کی ہو نہیں سکتی. خدا اس سے راضی، وہ خدا سے راضی، راضیہ مرضیہ. اور یہ دونوں القاب ہیں، خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. وہ راضیہ بھی تھی، مرضیہ بھی. کمال ہے. اے اطمینان رکھنے والے نفس پلٹا، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا، میری جنت تیری منتظر ہے، میرے بندے، میرے خاص الخاص بندے تیرے منتظر ہیں، ایسے میرے بندے کہ جنہیں میں اپنا کہوں وہ تیرے منتظر ہیں. کیا مرتبہ اور مقام ہے اس کے اندر. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے نا کہ جہاں خدا نے والفجر والیال العشر والشفع والوتر بہت سی قسمیں کھائیں، پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ایک ارشاد وہاں پر محفوظ کیا. عمل انسان، یہ انسان عجیب ہے، اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، جب اس کو پیسہ دیا جائے، اکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، جب اس کو پیسہ ملے، ظاہری شوشہ ملے، شان و شوکت ملے، بہت کھل کر کہوں پروٹوکول ملے، جھک جھک کر سلام کرنے والے ملے، تو یہ کہتا ہے میرے رب نے میری بڑی پذیرائی کی، میری بڑی عزت کی. ربی اکرمن. وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب فقدر علیہ رزقہ، اس کا رزق ہم نے کم کر دیا، تو فوراً ہمت ہار بیٹھا، فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، میرے رب نے تو میری توہین کر دی، میری انسلٹ کر دی. کمال ہے. پیسہ آ گیا تو سمجھنے لگا، یعنی اب یہ تبصرہ میرا ہے درمیان میں، احمق سمجھنے لگا کہ خدا نے بڑی عزت دے دی. پیسے کے ذریعے سے خدا نے عزت دی؟ پیسہ چھین لیا تو خدا نے میری اہانت کر دی. پہلے بھی احمق تھا، اب بھی احمق ہے. نہ پیسے کا آنا عزت کی دلیل، نہ پیسے کا جانا ذلت کی دلیل. یہ دونوں انداز میں، دونوں معاملات میں، دونوں امتحانات میں تیرا بیہیویئر ہے جو بتائے گا کہ پیسے کے بعد تو کامیاب تھا یا ناکام، اور پیسے کے جاننے کے بعد تو کامیاب ہے یا ناکام. پروردگار نے ایک لفظ استعمال کیا، عمل انسان اذا مبتلا ہو. یہ دونوں جگہ ہے، اذا مبتلا ربو. آپ دیکھیے قرآن کی تعبیر کتنی کیلکولیٹڈ تعبیر. ربو، جب اس کے رب نے، جب اس کے پالنے والے نے مبتلا ہو اس کا امتحان لیا. اے پروردگار، جب تو پالنے والا ہے تو امتحان کیوں لے رہا ہے؟ جب تو پالنے والا ہے تو کھلا، جب تو پالنے والا ہے تو پلا، جب تو پالنے والا ہے تو اچھا سا بستر دے، جب تو پالنے والا ہے اچھی سی گھر والی دے، جب تو پالنے والا ہے تو اچھا شان و شوکت، یہ سب کچھ دے. بس جب تو پالنے والا ہے. مسئلہ سارا یہ تم سمجھتے نہیں ہو، صرف تمہارا پیٹ پالنے والا نہیں ہے، تمہاری روح بھی پالنے والا ہے. تمہیں روحانی اعتبار سے بھی تو ترقی کے مراحل طے کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے کہ سور کی طرح ہٹا کٹا ہونا یہی ترقی ہے، کہ جانوروں کی طرح سے انسان بس فربا ہوتا چلا جائے یہی ترقی ہے. اسی کو خدا کا پالنا کہا جائے گا. خدا نے کہا ربو، تمہارے رب نے، اذا مبتلا ہو ربو، انسان جب اس کا امتحان لیا اس کے رب نے، فاکرمہو ونعمہو، ظاہری شوشہ بڑھ گئی، ظاہری شان و شوکت میں اضافہ ہو گیا، رزق بھی آنے لگا، دسترخوان بھی وسیع ہو گیا، رنگین بھی ہو گیا، تو اس نے فوراً کہا میرے رب نے میری بڑی عزت کی، بڑی عزت افزائی کی. واما اذا مبتلا، اور واپس جب ابتلا کے منزل میں آیا، واپس اس کا امتحان لیا، پرچہ بدل گیا، وقدر علیہ رزقہ، اس کا رزق روک لیا، تھوڑا سا تنگ کر دیا. ویقول ربی آنن، کہ میرے رب نے تو میری انسلٹ کر دی، میری توہین کر دی. کلا، اب پروردگار فرماتے ہیں ہرگز نہیں، وہ بھی غلط یہ بھی غلط. مسئلہ صرف یہ ہے کہ بلا تکرمون الیتیم، تمہارا ایشو یہ ہے، ہم نے تم کو کیوں ناکام سمجھا؟ دولت کو تمہارے پاس جب بھیجا تھا تو امتحان لینا مقصود تھا کہ تم اس دولت کے ساتھ یتیم کے ساتھ کیا کرتے ہو. کلا، ہرگز نہیں. بلا تکرمون الیتیم، جب پیسہ آیا تو یتیم کے بارے میں تو تم نے کبھی نہیں سوچا، پھر سمجھتے ہو خدا نے تم کو عزت دی؟ تم یتیم کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، سمجھتے ہو خدا تمہاری عزت کرے گا؟ تمہارے معاشرے کے اندر یتیم ضائع ہو جائے، تم سمجھتے ہو خدا تمہیں عزت کے ساتھ دیکھے گا؟ یہ عجیب لوگ ہیں. ولا تحزن علی طعام المسکین، نہ یتیم کی عزت کرتے ہیں، نہ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہیں. ارے پیسہ نہیں ہے تو پیسے والوں کو جا کر کنونس تو کرو کہ اتنے غربا موجود ہیں، اتنے فقرا موجود ہیں، ان کے لیے کچھ کرو. تمہارے پاس جو پیسہ موجود ہے یہ پروردگار کا ایک امتحان ہے. اگر اس امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے اور پھر خدا چھین لے گا تب تم سمجھو گے. اب آئیے ذرا واپس چھٹے امام کے اس فرمان کی طرف. عجیب 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 معجزہ ہو جائے، ہم امام کے پاس جائیں، امام یوں چٹکی بجائیں اور نیچے سے کوئی پتھر اٹھائیں اور کہیں یہ سونا ہو گیا، جاؤ چلے جاؤ. تم کہا امام تو ایسا ہونا چاہیے. مولا ہم بہت غریب ہیں، مولا ہم بہت پریشان ہیں، ہم بڑے مسائل میں گرفتار ہیں. تو کیا ہو؟ بس یوں ہو کہ یوں یا جیب سے کچھ نکالا اور دیا اور کہا کھولو دیکھو کیا ہے. ہو یہ تو سونا آ گیا، یہ چاندی آ گیا، ہیرا آ گیا، اب باہر بھیجا وہ کروڑ پتی ہو گیا. برادران عزیز، اگر یہی کرنا ہوتا ہر ایک کے ساتھ تو پھر تو دنیا کے اندر امتحان کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا. اگر یہ کرنا ہوتا، کہیں کہیں یہ ہوگا صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ ان کرامتوں کے ذریعے پہچانوں کے امام کون ہے. مگر وہ صرف پہچان کی حد تک ہوگا. بس اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس معجزات ہی ہوتے چلے جائیں تو دنیا سے پھر عمل کی ترغیب ختم ہو جائے گی، جو انسانیت کا شرف تھا وہ نہیں ہوگا. سنیے، ایک شخص آتا ہے چھٹے امام کے پاس، امام کے پاس وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا بہت پریشان، بہت غریب، فقیر ہو گیا ہوں، مفلس ہو گیا ہوں، کھانے کو بھی کم ہے، گھر میں بھی بڑی پریشانیاں ہیں. یہ امام اس کو ایک عجیب بات کہتے ہیں. آپ ذرا اس مکالمے سے اندازہ کیجئے کہ امام اس کی ذہنی سطح کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ بھائی تم غریب ہو, الفاظ میرے مطلب امام کا, تم غریب ہو. کہا کہ مولا بہت غریب, بہت غریب. کہا بھائی میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ تم بہت دولت مند ہو. اچھا آپ انصاف سے مجھے بتائیے, امام وہ ہے کہ جو آپ کے دل کو بھی جانتا ہے. اب وہ کیا, اگر امام کہہ رہے ہیں کہ میں دولت مند ہوں, اس نے ریکال کیا وہ الماری, یہ الماری, یہاں وہاں, کہاں نہیں, کہیں نہیں, کہیں پیسہ نہیں, یہ کیوں کیلکولیشن غلط ہو رہی ہے, امام کی کیلکولیشن غلط ہو رہی ہے. مولا یاد تو نہیں آ رہا, میں تو بہت غریب ہوں, مجھے تو یاد ہی نہیں آ رہا, کہیں میری دولت پڑی ہو, پیسہ پڑا ہو, کہیں دبا دیا ہو, آج کی اصطلاح میں کہوں کہ کوئی بینک اکاؤنٹ کھولا ہو جو بھول گیا ہوں, کچھ بھی یاد نہیں آ رہا. مولا میں تو بہت غریب ہوں. کہا نہیں بھائی میرے پاس پکی اطلاع ہے کہ تم بہت دولت مند ہو. کہا مولا پھر یاد کرتا ہوں, نہیں نہیں مولا نہیں, دولت نہیں, پیسہ نہیں. بھائی میرے پاس کنفرم انفارمیشن ہے کہ تم بہت پیسے والے ہو. اب یہ تھوڑا فرسٹریٹ ہوا, یہ فرسٹریٹ ہوا. اس نے کہا مولا اب دشمن تو ویسے ہی ہم پر طنز کرتے رہتے ہیں کہ اہل بیت کے ماننے والے ہو, حالت یہ بولتے ہو علی والا ہوں, حالت یہ بولتے ہو ہمارے مولا یہ بھی کر سکتے ہیں اور وہ بھی کر سکتے ہیں, حالت یہ تمہاری. مولا دشمن تو ویسے ہی طنز کرتے رہتے ہیں, اب آپ تو امام ہیں, ان کو تو پھر بھی کچھ جواب دیتے ہیں, آپ کو تو کچھ بول بھی نہیں سکتے. اب یہ پھر کہہ رہا ہوں الفاظ میرے ہیں. وہ بیچارہ اس حد تک نہیں گیا, مگر شاید ہمارے دور کا ہوتا تو اس حد تک بھی چلا جاتا. مولا دشمن تو ویسے ہی بولتے رہتے ہیں, اب آپ بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک. کہا نہیں غور کرو میرے ساتھ, تم بہت دولت مند ہو. کہا مولا کیسے, کہاں ہے وہ دولت؟ امام ایک سوال کرتے ہیں, یہ بتاؤ ہم سے محبت کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں بالکل آپ سے محبت کرتا ہوں, بالکل کرتا ہوں. بولے کتنی محبت کرتے ہو؟ بہت محبت کرتا ہوں. کہا ایک بات بتاؤ, کرنسی میں پاکستان کی استعمال کر رہا ہوں, 100 روپے میں ہماری محبت بیچو گے؟ اگر کوئی 100 روپے دے ہماری محبت بیچو گے؟ کہا مالا 100 روپے آپ کی محبت, آپ کی محبت کا 100 روپے سے کیا مقابلہ؟ اچھا ٹھیک ہے 1000 روپے میں بیچو گے؟ کہا کہ نہیں 10000 میں بیچو گے. کہا مالا 10000 کی حیثیت کیا ہے, اب یہ تھوڑا سیریس ہو رہا ہے. اچھا اگر کوئی 1 لاکھ روپے دے تو ہماری محبت بیچو گے؟ مولا 1 لاکھ روپے کی بالکل عوامی زبان میں ایسی کی تیسی, 1 کروڑ میں بیچو گے, 1 ارب میں بیچو گے, کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا مولا دنیا بھر کی اگر دولت مل جائے تب بھی آپ کی محبت نہیں بیچوں گا. کہا جو اتنا امیر ہو وہ اپنے آپ کو غریب کہہ رہا ہے؟ جس کے پاس اتنی دولت موجود ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, غریب نہیں ہو سکتا. یہ کہاں امام ذہن کو لے کر گئے, کہاں لے کر گئے؟ امام کہتے ہیں اپنی خودداری پر کمپرومائز مت کرو, اپنی خودداری پر کمپرومائز مت کرو. ہاں جو دنیاوی اعتبار سے جس کو دولت کہا جاتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے حلال ذرائع اختیار کرو, مل جائے بہت اچھی بات ہے, معاشی اعتبار سے قوم کا معیار اوپر ہونا چاہیے, لوگوں کو کاروبار کرنا چاہیے, تجارت کرنا چاہیے, سب درست ہے. مگر ایک انسان ذہنی اعتبار سے اتنا بلند ہو جائے کہ وہ سمجھے کہ پروردگار نے اس دنیا میں اسے زیرو پر نہیں رکھا, اگر آل محمد کی محبت اس کے دل میں موجود ہے تو ایک ایسی دولت اس کے پاس ہے جو انمول ہے, جس کی کوئی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی. یعنی آپ, میں آپ سے عرض کروں برادر عزیز, مجھے یاد آیا آیت اللہ دستغیب شیرازی نے ایک جگہ اس حدیث کو لکھا, اپنا کسی درس اخلاق کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کسی نے چھٹے امام سے غالباً کہا, چھٹے امام سے اس نے آ کر کہا کہ مولا میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں, دنیا میں کسی چیز سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی آپ سے محبت کرتا ہوں. تو امام نے اس سے خوش نہیں ہوئے, امام اس کو ڈانٹا, وہ ایک منزل ہے یہ دوسری منزل. امام کہتے ہیں ارے دنیا کے اندر ہے کیا کہ جس کے ساتھ تم ہماری محبت کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ کچھ غذائیں کہ جن کو کھا لیتے ہو, کوئی لباس ہے جس کو پہن لیتے ہو, کوئی مکان ہے جس میں رہ لیتے ہو, ان چیزوں کا ہماری محبت سے کیا مقابلہ؟ کہ کہہ رہے ہو کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی آپ سے محبت کرتا ہوں. اپنی ذہنی سطح کو بلند تو کرو, کوشش کرو، محنت کرو، نتیجے کو خدا پر چھوڑو، حلال کے لیے کوشش کرتے رہو، بسم اللہ آگے بڑھو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی خودداری پر کمپرومائز مت کرو۔ کل کا جملہ جو تھا میں تکرار کرتا ہوں، حلال کمانے کے بعد اگر مکان بھی نہیں بن پایا اور ساری زندگی جھونپڑی میں گزار دی، نتیجے پر توجہ رہے، نتیجے پر توجہ رہے۔ ساری زندگی پیدل چلتے رہے، نہیں بن پائی کوئی گاڑی، کوئی بات نہیں، اگر حلال کی وجہ سے گاڑی نہیں بن پائی اور یہاں پیدل چلتے رہے تو اطمینان رکھیں کہ وہاں پر بہت بڑی گاڑی ملنے والی ہے، یعنی اس میں مجھے کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ آپ جناب آسیہ کی اس دعا کو کیا کہیں گے؟ فرعون کے دربار میں بیٹھی ہوئی ہے، فرعون کی بیوی ہے اور بیزار ہے، وہ کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے پروردگار مجھے جنت میں ایک مکان عطا کر۔ اے بیوی آپ فرعون کے محل میں، وہ کیا کروں، میرے ذہن میں گجراتی کے بعض محاورے آ رہے ہیں، میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں۔ دیکھیں آپ اہل زبان حضرات یہاں پر تشریف فرمائیں، یعنی شاید ممبر کے تقاضوں کے خلاف ہو جائے، لیکن یقین کیجئے وہ کیا کروں فرعون کے محل کو، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، ہے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک مکان دے دے۔ وہ کارنر کا پلاٹ نہیں بھی ہوگا تو چلے گا، ویسٹ اوپن نہیں بھی ہوگا تو چلے گا، جنت کے اندر ویسے یہ چیزیں تو آٹومیٹک ہیں۔ ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے پروردگار تو اپنے پاس جنت میں ایک مکان، وہ نجنی من فرعون، مالک میں اس فرعون سے نجات چاہتی ہوں، وہ عمل ہی اس کے عمل سے بھی نجات چاہتی ہوں، وہ نجنی من القوم الظالمین اور میں اس ظالم قوم سے بھی نجات چاہتی ہوں۔ اے پروردگار اس محل کی وسعت میں میرا دم گھٹتا ہے، میں ان ظالموں کے درمیان اجنبی محسوس کرتی ہوں، فیلنگ لائک اے فش آؤٹ آف واٹر، کہ اتنا بڑا محل، کہ اتنا بڑا محل مگر ہے کس کا، ظالم کا، فرعون کا، نہیں چاہیے مجھے یہ محل، نہیں چاہیے ساری چیزیں جو حرام سے کمائی گئی ہیں، نہیں چاہیے ساری چیزیں جس کے اندر غریبوں کا لہو شامل ہے۔ ایک انسان اگر تصور کرے تو اسے کوفت ہونے لگے، کراہت ہونے لگے، نفرت ہونے لگے ان چیزوں سے، کہ جس میں بظاہر تو بہت عیاشی ہے مگر جس کا اینڈ کیا ہے وہی جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر برا کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، انجام برا ہوا، ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ بس برادران عزیز یہاں پر میں اپنی بات کو روکنا چاہوں گا۔ ہاں ایک حدیث تھی جو میں نے بیچ میں کسی تقریر میں انکمپلیٹ چھوڑ دی تھی، کہ عقل کے بارے میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ جب امام نے بہت زیادہ عقل کی تعریف کی، عقل عقل عقل، کہ عقل وہ ہے جس سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے، جنت کمائی جاتی ہے، یہ وہ، تو کسی شخص نے کہا کہ مولا جب عقل اتنی اہم ہے تو پھر بس عقل ہی عقل ہو، کسی اور چیز کی ضرورت کیا ہے؟ ایکسپلین تو میں نے اس کو کیا تھا مختلف مثالوں کے ذریعے سے، مگر امام کا فرمان جو تھا اس کا خلاصہ عرض کر دوں۔ یہ کسی مومن نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر اس حدیث کو مکمل کر دیا جائے تو اصول کافی کی آخری حدیثوں میں سے، یعنی کتاب العقل والجہل کی آخری حدیثوں میں سے، امام نے اس موقع پر کہا تھا کہ عقل اپنی محدودیت کو خود پہچانتی ہے، عقل اپنی محدودیت کو خود پہچانتی ہے، جہاں عقل حکم لگائے گی صحیح حکم لگائے گی، مگر کیا ہر جگہ حکم لگائے گی؟ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر عقل کہتی ہے، خالق ہے عقل کے ذریعے سے سمجھا، مالک ہے پالنے والا ہے، عقل نے اس کو ہمیں سمجھایا، خدا ہے حکیم ہے تو اس نے بغیر کسی وجہ کے اس دنیا میں نہیں بھیجا، کوئی نہ کوئی پرپز ہوگا، جب تم کسی چیز کو بناتے ہو تو کوئی حکمت ہوتی ہے، بغیر حکمت کے تو نہیں بناتے، تو خدا نے تم کو بنایا تو کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، تو کسی کام کے لیے بھیجا اس دنیا میں، یہ بھی عقل نے بتایا۔ اب اس کے بعد وہ کام کیا ہے، عقل کہتی ہے سوری اس کے آگے میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، ڈیٹا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کہ وہ کام کیا ہے کہ جس کے لیے خدا نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا، وہ تب ترتیب کیا ہے، وہ فہرست کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے عقل کہتی ہے کہ رجوع کرو اس سے کہ جو خدا کی طرف سے آیا ہے، تاکہ وہ تم کو بتائے کہ وہ فہرست کیا ہے۔ اب وہ فجر کی دو رکعت پڑھنی ہے، ظہر کی چار رکعت پڑھنی ہے، عقل کہتی ہے خدا کی عبادت ہونی چاہیے، جب اس نے پیدا کیا ہے تو عبادت کیسے ہونی چاہیے، عقل کہتی ہے مجھے نہیں معلوم وہ کس بات سے راضی ہوتا ہے، وہ کہے فجر کی دو رکعت ہے تو اس کا مطلب وہ دو رکعت سے راضی ہوتا ہے، وہ کہے کہ ظہر کے چار رکعت ہیں، تو اس کا مطلب وہ چار رکعت سے راضی ہوتا ہے، مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں. اگر خدا دو رکعت سے راضی ہوتا ہے تو بتا دے گا. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اندر والی حجت خدا یعنی انسانی عقل باہر والی حجت خدا یعنی نبی اور امام کے ساتھ ایک پیج پر آ جاتے ہیں، ویو لینتھ مل جاتی ہے. عقل جب یہ مطالبہ کرتی ہے تو بے اختیار انسان کی زبان پر دعا کے یہ الفاظ آتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے پروردگار اب مجھے اتنا سمجھ میں آ گیا کہ جو سیدھا راستہ ہے اس کی ہدایت تیرے پاس سے ہی ہوگی. صراط الذین انعمت علیہم، یقیناً یہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر تیری نعمت ہدایت نازل ہوئی ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ان کا راستہ نہیں ہو سکتا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو خود گمراہ ہوئے. تو اب پروردگار مجھے بتا دے کہ وہ کون ہے. یہ جو سورہ فاتحہ کے اندر دعا ہے یہ انسان کی وہ فطری پکار ہے کہ جو انسان اندر سے محسوس کرتا ہے اور زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے. یہاں پر عقل سر تسلیم خم کرتی ہے بنیادی ضرورت کو احساس دلانے کے بعد، پھر وہاں پر وہ سر تسلیم خم کرتی ہے اور کہتی ہے اب باہر تلاش کرو، جس کے بعد معجزے کے ذریعے سے تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ جو بولنے والا ہے وہ خدا کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہے. جب یہ اطمینان ہو جائے تو اب عقل کہتی ہے کہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دو. اسی کو تمسک کہتے ہیں، اسی کو وابستہ ہونا کہتے ہیں. جب انسان نے ہاتھ اس کے ہاتھ پر دے دیا تو اب اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہو. جس طریقے سے بچہ ماں کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے، اسی طرح سے تم نبی اور امام کی انگلی تھام لو، جہاں وہ جائیں وہیں پر تم جاؤ. اسی کو اتباع کہتے ہیں، اسی کو اطاعت کہتے ہیں. جہاں وہ پہنچیں گے وہیں تم پہنچو گے، وہ جہاں پہنچیں گے اسی کو نجات کہتے ہیں. جہاں ان کو نجات مل جائے گی وہیں تم کو بھی ان کی اتباع کے صدقے میں نجات حاصل ہو جائے گی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. بس برادران عزیز، اب منزل مصائب شب اربعین ہے، اربعین کی شب ہے. کربلا کا واقعہ ظاہر ہے کربلا میں کہاں مکمل ہوا. حسین کی شہادت کے بعد جناب زینب نے کار ہدایت کو انجام دیا، سید سجاد نے اس کام کو آگے بڑھایا، امام حسین کے مشن کا احیاء کیا اور کس خوبصورتی کے ساتھ احیاء کیا. علامہ سید علی نقی صاحب کا یہ جملہ ہے کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ وکٹری ہیز مینی فادرس، فیلئر از این آرفن. کامیابی کے 100 باپ ہوتے ہیں، ناکامی یتیم ہوتی ہے. آپ غور فرمائیے برادران عزیز، سیلیبریشن ہو رہا تھا، جشن منایا جا رہا تھا، نوبتیں بج رہی تھیں، شادیانے بجائے جا رہے تھے، ہر ایک بول رہا تھا حسین کو میں نے مارا، وہ کہتا تھا حبیب ابن مظاہر کو میں نے مارا. یہ تھا، مگر کب تک؟ کوفہ کے اندر تبدیلی آ گئی، شام میں تبدیلی آ گئی. وہ یزید تو کچھ دیر پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ لعبت ہاشم و بالملک ہے، یہ سارا ڈھونگ تھا اقتدار حاصل کرنے کے لیے. 3 دن تک اہل بیت کا قافلہ ٹھہرایا گیا تھا کہ پورے شام کو سجاؤ، یہ جشن منا رہے تھے اسی احساس کے ساتھ کہ ہم جیت گئے. اب کیا ہو گیا؟ جو کچھ دیر پہلے یزید کہہ رہا تھا کہ میں نے کیا، ابن زیاد کہہ رہا تھا کہ میں نے کیا، عمر سعد کہہ رہا تھا میں نے کیا، اب کیا ہو گیا؟ یہ جناب زینب کے خطبے کے نتیجے میں کیا تبدیلی آ گئی؟ یہ سید سجاد نے مسجد امویہ دمشق کے اندر کیا کہہ دیا کہ یزید کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، ابن زیاد نے کیا ہے. ابن زیاد کہتا ہے میں نے کیا کیا، یزید نے جو کہا تھا اس کے مطابق عمل کیا. عمر سعد کہتا ہے مجھے جو حکم دیا تھا میں نے کہا، میرا کیا قصور ہے؟ یہ ہر ایک دوسرے پر کیوں ڈال رہا ہے؟ یہ ان میں سے ہر ایک کا دوسرے پر ڈالنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس چیز کو تھوڑی دیر پہلے یہ لوگ فتح سمجھ رہے تھے بالآخر ان کی شکست ثابت ہوئی. یہ سب کے سب اپنی ناکامی کا اعلان کر رہا ہے. اور دوسری طرف وہ جو قیدی تھے، وہ جو اسیر تھے، جن کو ہتھکڑیوں سے باندھا گیا تھا، رسیوں میں باندھا گیا تھا، پابند سلاسل کیا گیا تھا، وہ اپنی مظلومیت کے ساتھ بھی فتح مند ہیں، وہ جیت چکے ہیں، وہ غالب آ چکے ہیں. شام کے لوگوں کے اندر ایک انقلاب برپا ہوتا ہے. شام کی ایک تعداد ہے کہ جو یزید کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں، بعض علماء تو کہتے ہیں کہ ننگی تلواریں انہوں نے کھینچ لی یزید کے محل کے باہر، کہ یزید ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ اہل بیت ہیں کہ جن کو تو نے قید کیا. کہ محمد مصطفیٰ کی نمازی ہے جس کو میں نے قید کیا ہمیں نہیں پتا. اب ہم یہ محاصرہ اس وقت تک ختم نہیں کریں گے کہ جب تک ان نبی زادیوں کو آزاد نہیں کریں گے. یزید کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آ رہا ہے, یزید کو اپنی حکومت گرتی بھی نظر آ رہی ہے جو بالآخر گری, مگر اسی وقت انقلاب کے آثار نمودار ہو گئے تھے. اور یزید نے پیغام بھجوایا کہ جب کہ زندان میں سید سجاد ابھی ہتھکڑیاں ہیں اور جناب زینب بھی موجود ہیں, اس زندان کی کیفیت یہ تھی برادران عزیز, میں عرض کرتا ہوں یزید کا جو پیغام آیا مگر آپ غور فرمائیے, اس زندان کی کیفیت یہ تھی کہ اسی زندان میں سید سجاد نے ایک مرتبہ اپنی پھوپھی زینب کو دیکھا کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے. یعنی آل محمد کے گھرانے میں بیٹھ کر نماز پڑھنا قیامت ہے. سید سجاد نے اسی زندان میں یہ سوال کیا تھا کہ پھوپھی اماں آپ نے تو شام غریبہ میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھی, آج آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں؟ اور جناب زینب نے آپ ہر دفعہ علم امامت کو درمیان میں مت لائیے, امام چاہتے ہیں کہ اس کا اظہار ہو تاکہ پتہ چلے کہ کن مصیبتوں سے گزرے ہیں. کہ پھوپھی اماں آپ نے تو شام غریبہ میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے, آج آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں؟ بی بی نے کہا کہ بیٹا سجاد جانے دو, کیوں پوچھتے ہو؟ کہا نہیں پھوپھی اماں بتائیے تو صحیح وجہ کیا ہے, آج کیوں آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں؟ جناب زینب کہتے ہیں بیٹا یزید کے دربار سے جو کھانا اور پانی آتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ جب بچے کھا لیتے ہیں اپنے حصے کا پورا تو کسی کو نہیں پڑتا, تو بچے اب ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا. تو میں بھی کیا کرتی تھی کافی دنوں سے کہ میں اپنے حصے کا کھانا جو تھوڑا بہت ہوتا تھا وہ بھی سکینہ کے آگے رکھ دیتا, باقر کے آگے رکھ دیتی تھی کہ یہ میرے بچے دونے والے اور کھا تھوڑا بہت سہل ہوگا. بس بیٹا اب پیروں میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں کھڑی ہو سکوں, اب اتنی توانائی نہیں رہی. یہ جناب زینب نے کہا, سید سجاد نے سن لیا. یہ کیفیت آپ کے لیے واضح ہوگی زندان کی, اسی زندان میں سکینہ شہید ہو چکی ہے, سکینہ کی قبر بنائی جا چکی ہے, اور اب سید سجاد کو وہ پیغام آتا ہے اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ. اور غلام جب آتا ہے تو وہ بھی ہاتھ جوڑ کر عجیب انداز سے تیور بدلے ہوئے, وہ کہتا ہے کہ فرزند رسول یزید نے چاہا ہے کہ وہ آپ سے ملاقات کرے, اگر آپ مسئلہ سمجھیں تو تشریف لائیے. سید سجاد جیسے ہی جانا چاہتے ہیں جناب زینب لپٹ گئے اور کہا بیٹا سجاد میں اس طرح سے نہیں جانا تھا, تو میرے پاس امانت ہے, تو امام زمانہ ہے. سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ فکر مند نہ ہوں, میں جانتا ہوں کہ اس وقت ایسی کوئی بات نہیں ہے. امام نے کہہ دیا جناب زینب خاموش ہو گئی, امام نہ ہو, اور اب سید سجاد دربار یزید کے اندر پہنچے. آج یزید کے تیور بھی بدلے ہوئے ہیں, وہ اقتدار جس کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا وہی اب خطرے میں آ گیا. سجاد تو جو اویئرنیس پیدا کرنا چاہ رہے تھے لوگوں کے اندر, وہ اویئرنیس آ چکی. اور جیسے ہی سید سجاد دربار میں کھڑے ہوئے تو یزید نے آگے بڑھ کر کھڑے ہو کر استقبال کیا. ہمیشہ جو انداز تھا وہ انداز نہیں ہے, فرزند رسول کہہ رہا ہے کہ فرزند رسول تشریف لائیے اور آئیے میرے ساتھ ذرا تخت پر بیٹھیے. سید سجاد نے تخت کا نام سنا, چہرے پر جلال آیا اور کہنے لگے اے یزید اس تخت پر میں تو نہیں بیٹھوں گا. کہا کیوں فرزند رسول اس تخت پر کیوں نہیں بیٹھنا پسند کریں گے؟ کہا یزید تو بھول سکتا ہے مگر میں نہیں بھول سکتا, یہ زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے کہ تو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اسی تخت کے نیچے میرے بابا کا سر ٹچ کر رہا ہوا تھا. وہ بے غیرتی اور بے حیائی, میں عرض کر چکا ہوں کہ دربار میں جب وہ قافلہ آیا تھا یزید باقاعدہ سر رکھتا ہے, اس کے اوپر میز سے جاتا ہے اور کھانا کھاتا ہے اور شراب پیتا ہے, بچی بھی شراب معذرت چاہتا ہوں لیکن بہرحال امام حسین کے سر مقدس کے اوپر ڈالا. جس سجاد نے یہ سارا منظر دیکھا کہ تو بھول سکتا ہے مگر میں تو نہیں بھول سکتا, مجھے یاد ہے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ یہاں پر کیا ہوا. اور اب یزید ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ اے فرزند رسول جو ہوا سو ہوا، مگر اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو آزاد کر دوں، آپ لوگ آزادی قبول کر لیں۔ کتنا کمزور ہو گیا ہے یزید، کتنا کمزور ہو گیا ہے، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آزادی قبول کر لیں۔ سید سجاد نے اس موقع پر بتایا کہ زینب کیا ہے۔ سجاد امام ہے، امام مذاق نہیں ہوتا تھا، مگر امام اس موقع پر یہ کہتے ہیں کہ یزید کربلا کے بعد میں نے کوئی فیصلہ اپنی پوری زینب سے مشورہ نہیں کیا، یہ مشورہ بھی زینب سے ہی ہوگا۔ وہ اگر آزادی قبول کریں گی تو ہم آزادی قبول کریں، ورنہ زندان ہی میں مرنا پسند کریں گے، ہمیں کوئی زحمت نہیں ہے۔ اور اب سید سجاد واپس آئے زندان، جناب زینب سے گفتگو ہوئی، کہا بیٹا خیریت، کوئی خاص پیغام؟ کہا کہ ہاں پوپی اماں، یزید آزاد کرنا چاہتا ہے، آپ کی کیا مسئلے ہیں، آپ کی کیا مصلحت ہے؟ اب جناب زینب کہتی ہیں اے بیٹا سجاد، آزادی وغیرہ تو بات کی بات ہے، پہلے ہماری تین شرطیں ہیں، وہ پوری کریں تب ہم آزادی قبول کریں گے، ورنہ ہم آزادی قبول نہیں کریں گے۔ کہا ہماری پہلی شرط یہ ہے، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ زندان جس میں کھانے اور پینے کے لیے اتنی مختصر مقدار میں سامان غذا آتا ہے، جناب زینب کو کیا کہنا چاہیے؟ بی بی زینب کو کہنا چاہیے کہ یزید بے حیا کو کہو کہ سب سے پہلے ایک طعام کا انتظام تو کریں، ہمارے بچوں نے کچھ کھایا نہیں ہے صحیح طرح سے۔ مگر خدا کی قسم یہ جناب زینب کی بصیرت ہے کہ جناب زینب کا بیٹا، ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ اس سے کہو ایک مکان خالی کریں تاکہ ہم اپنے پیاروں کا جی بھر کے ماتم کر سکیں۔ اب تک تو ہم جی بھر کے، جی کھول کے یا حسین نہ کہہ سکیں، وہ سکینہ تو اسی آس میں مر گئی، جب بابا آئے بابا کہہ کر ماتم کرنا چاہتے تھے، کوئی تماچے مارتا تھا، ابھی تو ہم اپنے عزیزوں کا جی بھر کے ماتم ہی نہ کر سکیں۔ پہلے کہو کہ ایک مکان خالی کرے، اس مکان کے اندر ہم اپنے عزیزوں کا ماتم کریں گے، مکان بھی ایسا کہ جس میں شام کی عورتیں بھی آئیں، شام کی عورتیں بھی آئیں۔ اچھا اب جناب زینب کہتے ہیں کہ دوسری شرط ہماری یہ ہے کہ جو ہمارے تبرکات لوٹے گئے ہیں ان تبرکات کو لوٹایا جائے، اور ہماری تیسری شرط یہ ہے کہ جو ہمارے شہدا کے سر ہیں جن کو کاٹ کر نوکے نیزہ پر بلند کر کے دیار پر دیار گرایا گیا، ان سروں کو ہمیں لوٹایا جائے تاکہ ہم عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے شہدا کے سروں کو اپنے آغوش میں بھی لے سکیں اور بالآخر ان کو دفن کر سکیں۔ جب یہ تینوں شرائط پیش کی گئی، یزید نے کہا ساری شرائط منظور ہیں، یزید بہت کمزور ہو چکا ہے، اور اب مکان آراستہ کیا گیا، بیویاں اس مکان کے اندر جمع ہوئی ہیں، شام کی عورتیں بھی آ چکی ہیں، شام کی عورتیں بھی وہاں پر موجود ہیں، اور اب تو پرسہ بھی دے رہی ہیں شام کی عورتیں، تعزیت بھی کر رہی ہیں، بیویوں ہم کو نہیں معلوم ہے، بیویاں ہم نہیں پہچانتے، اے شہزادی زینب ہمیں معاف کر دیں، ہم سے اگر کوئی کوتاہی، اب تو یہ ہو رہا ہے۔ اور اب جب اس مکان کے اندر بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، شام کی عورتیں بھی آئی ہوئی ہیں، اور ایسے میں وہ تبرکات جو لوٹے گئے تھے وہ آنا شروع ہو گئے، جناب زینب تلاش کر رہی ہیں ان تبرکات، اچانک نظر آیا، جناب زینب نے حضرت عباس کے علم کو اٹھایا اور کہا بیٹا سید سجاد پہلے کام کرو، ذرا اس مکان کی چھت پر عباس کا علم تو نصب کرو، ہم اپنے حسین کا ماتم عباس کے علم کے سائے میں کریں گے۔ عباس کا علم نصب کیا گیا، ماتم تو ہو رہا ہے، اور اب جناب زینب اور تلاش کرتی ہیں اور ان تبرکات میں سے ڈھونڈ کر ایک پھٹا پرانا کرتا اٹھایا، خون میں بھرا ہوا، چھلا ہوا، اسے اٹھایا، ہاتھوں میں لیا، آنکھوں سے لگایا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ شام کی عورتیں پوچھتی بیویوں بیوی آپ پہچانتی ہیں یہ کرتا کس کا ہے؟ شام کی عورتوں تمہیں کیا معلوم، یہ کرتا میری ماں سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور کہتی تھی کہ اے زینب وقت آ کے جب بھائی کے گلے پر خنجر چلے گا، تو یہی کرتا حسین نے پہنا ہوگا، میں اس کرتے کو نہیں پہچانوں گا، دیگر تبرکات کو دے گا۔ اور اب اتنی دیر میں وہ تیسری شرط جو تھی کہ سر واپس کیے جائیں، شہدا کے سر آنا شروع ہوئے، اور اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے, واقعاً مجھے انصاف سے بتائیے کہ لیلا کی کیا حالت میں ہوگی جب اکبر کے سر کو دیکھ رہا ہوگا, فروا کی کیا کیفیت ہوگی جب قاسم کا سر آیا ہوگا. اور اعلیٰ روایتیں بعض علماء یہ کہتے ہیں, البتہ کتابوں میں نہیں ملتا, مگر اگر شہزادہ علی اصغر کا ننا سا سر آیا تو رباب کی کیا حالت ہوگی. ہر بی بی آگوش میں لے کر ماتم کر رہی ہے اور ایسے میں حسین ابن علی کا سر آیا. جیسے امام حسین کا سر آیا بیویاں پھر کھڑی ہو گئیں اور زیارت پڑھی السلام علیکم. زینب کبریٰ نے اپنے آگوش میں حسین کا سر لیا, ماتم تو ہو رہا تھا. اور ایسے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ شام کی عورتوں نے دیکھا کہ دو ننھے ننھے سر ایسے ہیں کہ جو پڑے ہوئے ہیں کسی کی گود میں نہیں, تو ماتم ہی نہیں کر. اور اب ان عورتوں نے, شام کی عورتوں نے پوچھا, اے بیویوں ان بچوں کا کوئی وارث نہیں ہے, ان بچوں کی کوئی ماں نہیں ہے. اور اب زینب کو جلال آیا اور کہتی ہیں, اے شام کی عورتوں میں ان کی ماں ہوں, یہ میرے اور محمد ہیں. اب بی بی پھر ان کا ماتم کیوں نہیں کرتی؟ اب زینب کیا جواب ہے؟ بی بی کہتی ہے کہ ارے ان بچوں کو میں نے حسین پر صدقہ کر دیا, پہلے اس کا ماتم کروں گی جن پر صدقہ کیا, پھر ان کا ماتم کروں گی جن کو صدقہ کیا. یہ جناب زینب پورا دن, ایک رات گزر گئی اور اگلا دن آیا. اور اب اس کے بعد سید سجاد کہتے ہیں, پھوپھی اماں ہماریاں تیار ہیں, آمادہ ہیں, اب ہم چلیں روانہ ہو جائیں سفر کے لیے. اور جیسے ہی بی بی زینب باہر آئیں, دیکھا سواریوں کو واپس اندر چلی گئی. سواریاں ہیں, محملے بھی ہیں, ہوتج بھی ہیں, ان کے اوپر ریشمی کپڑے بھی موجود ہیں, ریشمی پردے بھی موجود ہیں, حریر و دیبا ان کے پردے موجود. سید سجاد اندر آئے, کہا کہ پھوپھی اماں کوئی خاص بات؟ کہ نہیں بیٹا, اب زینب ریشمی پردوں میں سفر کے قابل نہیں ہے, ان اماریوں کے پردوں کو بدلو, ان سے کہو کہ کالے کپڑوں میں کالے پردے لٹکائے جائیں, کالا علم ہو اور اس کے بعد پھر ہم چلیں گے. ہماری کے جو پردے تھے ان کو تبدیل کیا گیا, سیاہ پردے لگائے گئے, اور اب اس کے بعد بیویاں سوار ہوئی. اور اب تو سید سجاد سوار کر رہے ہیں, اب تو سید سجاد بڑے احترام سے سوار کرا رہے ہیں, شام کی عورتیں بھی ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں, بیویاں سوار ہو گئیں. اور اب سید سجاد کہتے ہیں, پھوپھی اماں چلیں مدینے کے لیے؟ کہا بیٹا مدینے کے لیے تو بعد میں جائیں گے, پہلے ذرا زندان کی طرف سے ان سواریوں کو لے کر چلیں. ایک امانت ہماری زندان شام میں ہے, الوداعی ملاقات اس سے تو کریں. سواریاں آگے بڑھی, زندان شام کے پاس, ابھی تو مکان میں تھے, زندان شام کے پاس سواریاں رکیں اور بی بی زینب سواری سے نیچے تشریف لائیں, سید سجاد بھی ساتھ میں اترے. اور اب دونوں پھوپھی بھتیجے, جناب زینب بھی اور سید سجاد بھی, زندان کے اندر داخل ہوتے ہیں. بس آخری جملے, زندان کے اندر داخل ہوتے ہیں, قبر سکینہ کو دیکھتے ہیں. سید سجاد نے حسرت کے ساتھ ایک جملہ, سید سجاد نے حسرت کے ساتھ ایک جملہ, اے سکینہ میری بہن سکینہ, میری جان سکینہ, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام. بھائی بہت بیمار تھا, میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, میری بیٹی میں تو جو اٹھا نہیں سکا, تیرے پیر بھی دکھ رہے تھے, میں کہیں تجھے گود میں نہیں لے سکا. اب چلو گی سکینہ میرے ساتھ؟ میں تجھے آغوش میں لینے کے لیے آیا. بھائی نے اپنی بہن کی قبر کو مخاطب کر کے محبت اور حسرت کے ساتھ یہ جملے کہے. اور اب جناب زینب کے جملے سنیے اور مجلس مکمل. بی بی زینب کہتی ہیں, اے سکینہ پھوپھی تجھ سے شرمندہ ہے, تجھے ساتھ لے کر آئی اور یہاں پر تنہا چھوڑ کر جا رہی ہے, پھوپھی تجھ سے بہت شرمندہ ہے, مگر سکینہ میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں, ابھی تو میں جا رہی ہوں مگر میں واپس اسی شام میں آؤں گی, اور چند دنوں کے لیے نہیں آؤں گی. میری سکینہ جس طرح تو قیامت تک کے لیے یہاں پر ہے, میں بھی قیامت تک کے الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب ما تمه سعيد.